بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير جزء عمة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. راجك نشست مي هم سورة الشرح، هي سورة الانشراح كي تفسير بيان كرته هي ارشاد باري تعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إن آيات كريمة ترجمة. ألم نشرح لك صدرك، كي همني آب صلى الله عليه وسلم كاسينا نهيك هول ديا، ووضعنا عنك وزرك، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا بوجھ اتار دیا. الذی انقض ظہرک، جس نے توڑ دی یا جھکا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا. فإن مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. إن مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوں تو عبادت میں محنت کریں. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں، یعنی دل لگائیں. سورۃ الضحیٰ کے بعد سورۃ الشرح جو ہے دونوں کا ایک ہی موضوع ہے، الایمان بالرسل، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں پر ایمان، خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے. اور اس صورت میں کچھ اور بھی پیارے پیغام ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں اس عظیم صورت کی شرح اور بعض اہم پیغام. شيخ عثيمين رحمه الله فرماته، قال الله سبحانه وتعالى مبينا نعمته على محمد، على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله تعالى كإرشاد ہے اپنے پیارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم نعمت بیان فرماتے ہوئے، ألم نشرح لك صدرك. هذا الاستفهام يقول علماء إنه استفهام تقرير. اس صورت کا آغاز استفہام سے ہوا ہے. علم، یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے، یعنی سوالیہ جملہ ہے. اور یہ استفہام جو ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں عربی لغت کے اعتبار سے. استفہام تقریر یا اقراری بھی کہتے ہیں، اس کی ضد میں استفہام انکار یا انکاری بھی کہتے ہیں. تو اس صورت کی ابتدا استفہام تقریر سے یا استفام اقراری سے ہوئی ہے. شخص فرماتے ہیں، واستفام التقریر يرد في القرآن كثيرا، اور اس طریقے کا استفام جو ہے تقریر استفام قرآن مجید بہت زیادہ موجود ہے یا پایا جاتا ہے. ويقدر الفعل بفعل ماض مقرون بقد، اور اس میں ایک فعل ہے جو غائب ہے، مقدر ہے، اور یہ فعل ماضی فعل ہے جو قد کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. ففی قوله الم نشرح لك يقدر بان المعنى قد شرحنا لك صدرك، اصل لفظ یہ ہونا چاہیے تھا قد شرحنا لك صدرك، لیکن اسی جملے کو دوسرے انداز میں بھی عربی میں اس سے بہتر انداز سے بیان کیا جا سکتا ہے، الم نشرح لك صدرك. تو الم نشرح میں اصل جو اصل پیغام ہے کہ یقیناً ہم نے آپ کے سینوں کو کھول دیا ہے. لیکن انداز کیا ہے سوال نشان یا سوال جملے میں ہے, کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول نہیں دیا؟ دونوں میں کون سی زیادہ, یعنی لفظ کے اعتبار سے, رومانے کے اعتبار سے دونوں میں کون سی, کہاں پہ زیادہ یعنی طاقت آپ کو نظر آتی ہے اور خوبصورتی نظر آتی ہے؟ دوسرے میں, جس میں سوالیہ نشان ہے. اگرچہ سیاق و سباق جیسے آگے بیان کریں گے ہم, یہی سیاق ہے. الم نشرح لک صدرک, اگلی آیت میں کیا ہے, ووضعنا عنک وزرک, قد شرحنا لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, تو ایک جیسے ہے کہ نہیں؟ لیکن پہلی آیت جو ہے سورت کی ابتدا جو ہے وہ سوال نشان سے, وہ سوالیہ جملے سے ہوئی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, یقدر بان المعنى قد شرحنا لك صدرك لان الله يقرر انه شرح له صدره, کیونکہ اللہ تعالی نے یہاں پہ اقرار فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے یقیناً اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں کو کھول دیا ہے. وهكذا جميع ما يمر بك من استفهام التقرير, اور اس طریقے سے جہاں پر بھی آپ کو استفهام التقرير نظر آئے قرآن مجید میں, فانه يقدر بفعل ماض مقرون بقد, تو آپ اس جملے کو جو ہے نا جو فعل ہے اس سے فعل ماضی کی طرف لے کے جائیں اور اس کے سامنے قد لکھ دیں, اور پھر جملے کو دیکھیں کیسے جملہ جو ہے واضح ہو جاتا ہے. اما کونہ یقدر بفعل ماض فلہ قد تم وحصل, تو فعل ماضی مضارع کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ فعل ماضی میں جو معنی ہے وہ مضارع میں نہیں ہے. ماضی سے مراد یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہو, یہ معاملہ جو یہ حاصل ہو چکا ہے. قد افلح المؤمنون کیا مطلب ہے؟ مومن فلاح پائیں گے یا فلاح پا چکے ہیں؟ پا چکے ہیں, لیکن مومن فلاح پائیں گے تو دونوں معنی ایک جیسا تو نہیں ہے. فلاح پائیں گے ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد, کچھ وقت کے بعد وہ کچھ پائے گا, کچھ نہیں پائے گا کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن کچھ پائیں گے ضرور. لیکن قد افلح المؤمنون میں کیا ہے؟ تحقیق ہے یقیناً. اچھا, کچھ یہ سارے مومن جو ہے, تو جو فعل ماضی کے ساتھ جب قد لگ جاتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے تحقیق یقینی طور پہ. واما کون مقرون بقد فان قد تفید التحقیق, تو قد کے ساتھ کیوں لگایا اسے؟ کیونکہ قد تحقیق کے لیے ہوتی ہے, تاکید کے لیے. اذا دخلت على الماضي, جب ماضی میں داخل ہوتی ہے قد جو ہے, وہ تفید التقلیل, دخلت على المضارع. اچھا, مضارع کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قد اگر فعل مضارع سے پھر قد آ جائے اس مطلب ہے تقلیل, کم, تحقیق نہیں ہے, تقلیل ہے. وقد تفید التحقیق, وہ تحقیق کا فائدہ بھی قد فعل مضارع کے ساتھ دے سکتی ہے. ففی قول الناس قد یجود البخیل, الجملہ قد یجود البخیل, بخیل بھی سخی ہو سکتا ہے لیکن قلیل ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر قد یجود البخیل, یجود فعل مضارع ہے, قد یجود البخیل یجود فعل مضارع ہے, اس سے پہلے کیا ہے؟ قد ہے. تو کیا اس میں تحقیق ہے یقیناً ہر بخیل جو ہے وہ سخی ہوتا ہے؟ نہیں. تو جملہ یہی بتا رہے ہمیں قد کے بغیر بھی یجود البخیل, یعنی بخیل سخاوت کرتے ہیں, بخیل سخی ہوتا ہے, لیکن قد کے ساتھ وہ مزید تقلیل ہو جاتی ہے کہ بہت کم ایسا ممکن ہے کہ بخیل بھی سخی ہو یا سخاوت کرے. قد هذه للتقليل, یہاں پر قد تقلیل للتقليل, تقلیل کے لیے. لیکن فی قوله تعالی, لیکن اللہ تعالی کے ارشاد میں, قد يعلم ما انتم عليه الى اخر سورۃ النور ایت نمبر 64 میں اللہ تعالی کا فرمان ہے, قد يعلم ما انتم عليه. تو قد یہاں پہ تقلیل کے لیے ہے, یہ تکثیر کے لیے ہے؟ تکثیر کے لیے, کیونکہ اللہ تعالی علم میں کمی نہیں ہوتی, اللہ تعالی علم کامل علم ہے. تو قد فی المضارع کے ساتھ تقلیل کے لیے بھی ہوتی ہے اور تکثیر یا تحقیق کے لیے بھی ممکن ہے, لیکن ماضی کے ساتھ ہمیشہ تحقیق کے لیے ہوتی ہے. شیخ صفر هذا للتحقیق ولا شک, یہاں پر جو تحقیق کے لیے کوئی شک نہیں ہے. یقول اللہ تعالی, یعنی یہ ابتدا تھی الم. اچھا, دوسرا فائدہ جس میں جو ہے الف جو ہے حمزہ جو ہے, الم کا حمزہ جو ہے, اور لم جو ہے, یہ کون سا حرف ہے؟ حرف جزم ہے, حرف جزم ہے. اسے کیا مراد, جزم سے کیا مراد ہے؟ کہ یقینی طور پر ایسا ہو چکا ہے, کیونکہ جزم جو ہے وہ فعل مضارع کو ماضی کے معنی میں بدل لیتا ہے جزم کے ساتھ, اور جزم جو ہے وہ ماضی میں نہیں ہوتا, مضارع میں ہوتا ہے. فنظاری پہچان میں سے کہ اس سے پہلے حرف یا ادا جزم ہوتا ہے. اب الم نشرح لك صدرك میں دو فائدے ہو گئے, ایک تو جملہ کی ابتدا استفہام سے ہے، اور اس کے لیے قد فعل ماضی کے ساتھ قد شرحنا لک صدرک ہے تو سمجھ میں آ گئی. دوسرے مضارع کے ساتھ جزم کے ساتھ ہے سبحان اللہ، اور جزم والے مضارع میں جو تحقیق ہے جو جزم ماضی میں نہیں ہے. تو دونوں معنوں کے اعتبار سے اگر آپ اس کو معنی جملہ استفہامیہ کے علاوہ بھی دیکھیں تو الم نشرح لک صدرک یقیناً آپ علیہ وسلم کسی نے کو کھول دیا ہے. اب کھولنے سے کیا مراد آگے بیان کریں گے، لیکن اب یعنی انداز بیان خوبصورتی دیکھیں آپ سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک اي نوسعه، انشراح سے مراد ہے کوشادہ کرنا. وهذا الشرح شرح معنوي ليس شرحا حسيا، یہ شرح جو ہے شرح معنوی ہے حسی نہیں ہے. کیا مطلب جب حسی معنوں کی ہم بات کرتے ہیں؟ شرح حسی سے مراد یہ ہے کہ سینوں کو کھولنا ہے آپریشن کر کے، اور اسے جسم کے اعتبار سے اسے محسوس طریقے سے کھول دینا ہے. معنوی کھولنے سے مراد یا معنوی انشراح سے مراد یا کشادگی سے مراد کہ حقیقتاً جسم کو نہیں کھولا گیا لیکن معنی کے اعتبار سے سینوں کو کشادہ کیا گیا ہے. اچھا، شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے مراد معنوی ہے، لیکن حقیقتاً جو ہے جس کے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ دونوں شرح یہاں سے مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو حسی طور پر بھی کھولا گیا اسراء معراج کے موقع پر، اور بچپن میں جب حلیمہ سعدیہ کے پاس رضاعت کا معاملہ تھا 5 سال کی عمر میں بھی سینہ کھول دیا گیا تھا. جبریل علیہ السلام اے سونے کا ایک برتن تھا، اس میں زمزم کا پانی تھا، اور آپ سلام کے دل کو اس میں دھویا گیا ہے سبحان اللہ. یہ انشراح کون سا ہے؟ انشراح حسی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اسراء معراج سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں کو کھولا گیا اور پھر اس طریقے سے دل کو دھویا گیا ہے. تو یہ کون سا انشراح ہے؟ انشراح حسی ہے. انشراح معنوی کے شیخ صاحب یہاں پہ بات کر رہے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہذا الشرح شرح معنوی وليس شرح حسیا وشرح الصدر ان يكون متسعا لحكم الله عز وجل بنوعيه. اب اس انشراح معنوی کا معنی کیا ہے؟ اسے کیا مراد ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وشرح الصدر ان يكون متسعا لحكم الله عز وجل، اس انڈر لائن کر لیں. شرح معنوی سے مراد یہ ہے کہ سینہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے کشادہ ہو جائے، یعنی حکم کو ماننے کے لیے قبول کرنے کے لیے سینہ کشادہ ہو جائے، سینے میں تنگی نہیں ہوتی. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اسے سینہ فوراً دل فوراً قبول کر لیتا، اسے کہتے ہیں سینے کی کشادگی. حقیقت اگر اس کا تیسرا معنی بھی ہے سینے کی کشادگی جو ہے، یعنی شریعت جیسے کہ یہاں پہ شیخ صاحب نے فرمایا ہے شریعت کے معاملے میں یہ مومن جو ہے جتنے بھی شریعی احکام ہیں من و عن سے تسلیم بھی کرتا ہے اور راحت بھی محسوس کرتا ہے اپنے سینے میں، ٹھنڈک جسے کہتے ہیں سینے کی ٹھنڈک، وہ بھی اس حکم شرعی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے بعد یہ کیفیت جو ہے نا طاری ہو جاتی ہے. وشرح الصدر ان يكون متسعا لحكم الله عز وجل بنوعيه، اللہ تعالیٰ کے دونوں حکم کو کے لیے سینے کو کشادہ ہونے کو شرح الصدر کہتے ہیں. حکم اللہ الشرعی، اللہ تعالیٰ کا شرعی حکم، وهو حکم الدین، وهو الدین جس کے بعد شریعت ہے. حکم اللہ القدری، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا حکم جو ہے، وهو المصائب التي تحدث على الانسان، اور یہ وہ مصیبتیں ہیں یا آزمائشیں ہیں جو انسان پر نازل ہوتی رہتی ہیں. تو سینے کو شاد کیسے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے اس کے لیے سینے کو کشادہ کر لینا، یعنی اسے قبول کر لینا من و عن سے، اس پہ راضی ہو جانا. اللہ کے حکم دو قسم کے ہیں، ایک حکم شرعی، دوسرا حکم قدری، حکم کونے بھی کہتے ہیں. حکم شرعی سے کیا مراد ہے؟ شریعت کے احکام سارے، توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، والدین کی فرما برداری ہے، صلہ رحمی ہے، آخر تک جتنی بھی فرائض اور جو مستحبات ہیں اور محرمات سے اجتناب ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ احکام شرعیہ ہیں، تو ان کو قبول کرنا ہے. 5 وقت نماز با جماعت پڑھنی ہے، سینے کی کشادگی سے کیا مراد ہے؟ کہ اس حکم کو قبول کرنا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، انشراح الصدر کے ساتھ، سینے کے اور دل کے سکون اطمینان کے ساتھ، بوجھ سمجھ کے نہیں. جو بوجھ سمجھ کے عبادتیں کرتے ہیں سینے میں تنگی ابھی باقی ہے، واضح ہے. دوسرے قسم کا جو اللہ کا حکم ہے حکم قدری، تقدیر کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، جو مصیبتیں آتی رہتی ہیں، آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی رہتی ہیں، مطلب سب کو محفوظ فرمائے، ان اللہ تعالیٰ اس حکم کو جو قبول کر لیتا ہے، یعنی اس پر صبر کر لیتا ہے، اور راضی ہونا اس سے بلند درجہ صبر کرنے سے مصیبتوں پر، وہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی سینے کشادگی ہونی چاہیے کہ نہیں اسے قبول کرنے کے لیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ دونوں احکام کے لیے جس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ فلان شخص کا سینہ کشادہ ہے، وسیع ہے. کیوں وسیع ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّرْعَ فِيهِ مُخَالِفَةٌ لِلْهَوَى. سینہ کشادگی سے کیا تعلق ہے شریعت کے احکام کو ماننے سے یا تقدیر کے احکام کو ماننے سے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وَذَلِكَ، وہ اس لیے، لِأَنَّ الشَّرْعَ، کیونکہ شریعت جو ہے فِيهِ مُخَالِفَةٌ لِلْهَوَى، کیونکہ شریعت کے احکام میں ہمیشہ خواہش نفس کے مخالف ہوتی ہے. اب فجر کی نماز کے وقت خواہش نفس کیا کہتی ہے؟ سونا ہے، آرام کرنا ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ اٹھ کے نماز پڑھنا ہے، سردی کے دن ہے، وضو بھی کرنا ہے. بعض وقت گیزر نہیں ہوتا یا خراب ہو جاتا ہے، کسی پاس گیزر کی یعنی سہولت نہیں ہے، تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے. اچھا، وضو کرنے کے بعد پھر سردی میں جا کے با جماعت فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے. تو خواہش نفس کے مخالف ہے کہ نہیں؟ مخالف ہے. تو جو یہ عمل کرتا ہے صبح اٹھ کے، اس کے لیے اس کا سینہ کشادہ ہے کہ نہیں؟ تو سینے کے کشادگی سے اس نے یہ عمل کیا ہے. فَيَجِدُ الْإِنسَانُ ثَقْلًا فِي تَنْفِيذِ أَوَامِرِ اللَّهِ، اور انسان بوجھ محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، کیونکہ اس کے یعنی خواہش کے مخالف ہوتی ہے. وَثَقْلًا فِي اجْتِنَابِ مَحَارِمِ اللَّهِ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام قرار دے دی ہے، جو شریعت میں حرام ہے، ان چیزوں سے اجتناب کرنا بھی بھاری محسوس ہوتا ہے. تو محرمہ سے اجتناب کرنے کے لیے سینے کو کشادہ ہونا چاہیے. لأنه مخالف لهوى النفس، کیونکہ خواہش نفس کے مخالف ہے. والنفس الأمارة بالسوء لا تنشرح لأوامر الله ولا لنواهيه، اور وہ نفس جو امارۃ بالسوء ہے، جو ہمیشہ برائی کی طرف آمادہ کرتی رہتی ہے بندے کو، یہ نفس جو ہے یہ کشادہ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے احکام سے، اور نہ ہے اللہ تعالیٰ کی منح کردہ چیزوں سے. تجد بعض الناس تثقل عليه الصلاة، بعض لوگوں کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نماز بھاری ہے. كما قال الله تعالى في المنافقين، جیسے کہ اللہ تعالی منافقین کے تعلق سے فرمایا ہے، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى الى اخر الايه سوره النساء نمبر 142. جب نماز کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو سستی سے نماز کی طرف جاتے ہیں، سستی اور کاہلی. اگر یہ کیا ہونا چاہیے؟ مومن جب نماز پڑھتا تو کیسے پڑھتا ہے؟ چستی میں یا سستی میں؟ چست ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سینہ کشادہ ہوتا ہے. لیکن منافق جو ہے اس کے برعکس، کیونکہ سینے میں ایمان ہے نہیں، تو اس کے لیے سینہ مزید تنگ ہو جاتا ہے. جب سینہ تنگ ہو جاتا ہے تو جسم پر بھی اثر ہوتا ہے. اثر کیا ہوتا ہے؟ سستی اور کاہلی ہے، دل نہیں کرتا نماز کی طرف جانے کو. ومن الناس، شیخ صاحب فرماتے ہیں، ومن الناس من تخف علیہ الصلاۃ بل یشتاق الیہا ویترقب حصولها ويترقب حصولها. شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی نماز بہت ہی ہلکی ہے، آسان ہے، بلکہ اس کے لیے اس کا دل تڑپتا رہتا ہے اور انتظار نماز کے انتظار میں رہتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے. اب جس مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہو، اس کا سینہ کشادہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے نماز بھاری ہے، ایسے لوگ بھی جن کے لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور سینے کی کشادگی اور دل کے اطمینان ہے. یہ روایت جو ہے احمد مسند احمد نے روایت کی ہے صحیح سند کے ساتھ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اذن فالشرع فیہ ثقل علی النفوس، تو اسے اس کا یہ مطلب ہوا کہ شریعت جو ہے وہ یعنی نفس پر بھاری ہوتی ہے. کاجتناب المحرمات، جیسے کہ محرمات سے اجتناب کرنا. فبعض الناس یہوی اشیاء محرمہ محرمۃ علیہ، بعض لوگ بعض حرام چیزیں پسند کرتے ہیں، ان کی ان محرمات کی خواہش کرتے ہیں. کزینہ و شرب الخمری وما شبہ ذلک، جیسے کہ زناکاری ہے یا شراب خوری ہے یا ان جیسے اور محرمات ہیں. فتثقل علیہ، لیکن اس پر یہ محرمات بھاری ہو جاتی ہیں. وہ من الناس من ينشرح صدره لذلك ويبتعد عما حرم الله, اور بعض لوگ جو ہیں ان محرمات سے اجتناب کرنے کے لیے ان کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ان محرمات سے اجتناب کر لیتا ہے. یعنی بعض لوگوں کے لیے محرمات سے اجتناب کرنا بھاری ہوتا ہے, بعض لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے. یہ بھاری آسان کیوں ہوتا ہے؟ سینے کی کشادگی ہے, شریعت کو تسلیم کرنا ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کے احکام کی حیثیت کیا ہے ہماری زندگی میں, بات یہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِذَلِكَ وَيَبْتَعِدُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَانظُرْ إِلَى يُوسُفَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. ایک مثال دی ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام کی زندگی میں. لما دعته امرأة العزیز, جب عزیز کی بیوی نے دعوت دی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بدکاری کی طرف. بعد ان غلقت الابواب, سبحان اللہ, جب کہ دروازے سارے بند کر دیے. وقالت ہیت لک, اور کہا کہ میں تیار ہوں. وتہیت له باحسن ملبس واحسن صورہ, بن ٹھن کے سنور کے یعنی بدکاری کے لیے تیار تھی. والمکان آمن, جب دیکھیں جگہ جو ہے وہ مکمل طریقے سے یعنی محفوظ ہو چکی ہے, یعنی کوئی شخص باہر سے آنے والا نہیں ہے, سیکیور ہے. والمکان آمن ان يدخل احد, کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا. غلقت الابواب, سارے دروازے بند کر دیے. غلقت کی مراد بار بار بند کی, اور تاکید کے ساتھ بند کر دیا ہے. وقالت ایت لک, قال معاذ اللہ, جب کہا کہ میں تیار ہوں تو اللہ کے پیار نبی یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ کی پناہ. یہ بہت بڑی بات ہے واللہ, اور یہ وہ لفظ جو مشکل سے مشکل وقت میں کام آتا ہے. مشکل وقت ہے, اب اس وقت اس سے بڑے مشکل کیا ہوگی؟ یعنی محرم کے ارتکاب کے بیچ میں صرف یعنی سمجھے ایک تھوڑا سا ایک لمحے کی بات ہے بس, اور محرم کا ارتکاب ہو جائے گا. کوئی روکنے والا بھی نہیں, کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے خالص اور خاص بندے جو ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ رب سے ڈرتے رہتے ہیں. قال معاذ اللہ. استعاذ بربه لأن هذه حال حرجة, اللہ تعالیٰ کی پناہ اس لیے طلب کی ہے کیونکہ یہ بہت مشکل وقت تھا. شاب و امرأة العزیز, جوانی ہے اور عزیز کی بیوی یعنی خوبصورت. و مکان خال آمن, اور خالی جگہ ہے, مکمل سیکیور ہے. والانسان بشر, اور انسان بشر ہے. ربما تسول له نفسه ان يفعل, یہ ممکن ہے کہ نفس جو امارہ بالسوء ہے وہ اس محرم کی طرف یا بدکار کی طرف آمادہ کر دے اور یہ گناہ ہو جائے. ولہذا قال, اسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. ولقد همت به وهم بها, اچھا ہم کیا ہوتا ہے؟ دل میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو اس کے مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. سب سے پہلے خطرہ ہوتا ہے, وہ خطرہ پھر ہم میں بدل جاتا ہے, پھر ہم کے بعد پھر ارادہ ہوتا ہے. یعنی ارادہ نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, سبحان اللہ, کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے گناہ ثواب کی چیز میں ہوتا ہے, ارادے میں, نیت ابھی نیت نہیں ہوئی. انما الاعمال بالنیات, نیت سے ہوتی ہے نا. تو نیت سے پہلے دو اور سٹیجز ہیں, کیونکہ انسان کے ذہن میں سوچیں آتے رہتی ہیں نا, خطرات آتے رہتے ہیں. پھر جب ان میں سے ایک کی طرف مائل بندہ ہو جاتا ہے, اس کی طرف سوچنے لگتا ہے تو یہ ہم بن جاتا ہے, اور پھر جب اس کو ارادہ کر لیتا تو نیت بن جاتی ہے. تو اللہ نے اپنے پیارے نبی یوسف علیہ السلام یہاں پر دفاع فرماتے ہوئے یہ فرمایا, ولقد هم به ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه, اللہ تعالیٰ کے برہان جب دیکھا تو پھر اس سے رک گئے. سورۃ یوسف آیت نمبر 24. وفی الصحیح, اور صحیح یعنی صحیح بخاری میں, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑی پیاری حدیث ہے, قال سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, سات ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سایہ یعنی عرش کے سائے میں رکھیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. کون سا دن ہے؟ قیامت کے دن میدان محشر میں, جیسے دوسری روایت میں آیا ہے کہ سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا اور لوگ جو ہیں شدت گرمی کی شدت اور اس دن کے ہولناکیوں کی وجہ سے اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، یعنی پسینہ گناہوں کے اعتبار سے، کسی کو ٹخنے تک ہوگا پسینہ، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنے تک، کسی کو کمر تک، کسی کو ناف تک، کسی کو سینے تک، اور کوئی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. سبحان اللہ، جگہ ایک ہے، یہاں پر اگر پانی ہم یعنی گرا دیں تو برابر ہوگا کہ نہیں؟ یہ دنیا ہے، آخرت کے مل دنیا میں قیاس نہیں کیا جاتے. ایک ہی جگہ پہ دیکھیں گے، یہاں پر شخص کھڑا ہے، اس کا پسینہ گھٹنوں تک ہے، دوسرے کا جو ہے پسینہ ٹخنوں تک ہے، تیسرے وہ پسینے میں ڈوب رہا ہے. تو آخرت کے احکام دنیا پہ قیاس نہیں کیا جاتے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائی ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے. اور اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے. آسمان بدل لیا جائے گا، یہ زمین تانبے کی طرح بدل لی جائے گی، اور کوئی بھی اس میں یعنی ایسی جگہ نہیں ہوگی جس کو یعنی سائے کے لیے استعمال کی جائے. اس خوفناک دن میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا. اور بعض روایت میں آیا ہے کہ انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا، جو صدقات اور خیرات دیتے ہیں. سورۃ بقرہ آل عمران بھی ایک سایہ یعنی ایک بدلی بن کر سر کے اوپر سایہ بن کے رہیں گی. لیکن سب سے یعنی شرف والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے نیچے کسی جگہ ملے. یہ سب سے مخصوص لوگ ہیں دنیا میں، سبحان اللہ. تو آئے دیکھیں یہ کون ہے. سبعتن، سات قسم کے لوگ ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام العادل. امام سے مراد حکمران ہے، عادل یعنی عدل انصاف کرنے والا، یہ سب سے پہلے ہے. اور جو امام یا حکمران انصاف نہیں کرتے وہ بہت بڑے خطرے میں ہے، اور بہت شدید وعید ان کے لیے نازل ہوئی ہے. لیکن جو امام جو حکمران عدل انصاف سے کام لیتا ہے اس کا درجہ دنیا میں بھی بلند ہوتا ہے، اور آخرت میں میدان محشر میں وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے نیچے میں جو سب سے پہلے لوگ ہیں ان میں ہوگا. سب سے پہلے ذکر کس کا ہے؟ امام العادل. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنی یعنی یہ بڑا شرف ہے اس دن، اس کے پیچھے ایک راز ہے. یعنی جو جس کے لیے سب سے مشکل کام ہے، جب وہ کام کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. جب اس پہ اللہ کی آزمائش میں اترتا ہے اور وہ کام اللہ کے حکم کے مطابق انجام دیتا ہے، تب اس کا جزا بھی ویسے ہوتے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. تو حکمران کے لیے سب سے مشکل کام کیا ہے؟ انصاف کرنا. انصاف کرنا کہ صاحب اقتدار ہے، اور ظلم تو یوں یعنی آسانی سے ہو سکتا ہے. اس بہت مشکل کام ہے کوئی شخص ذمہ دار ہو، صاحب اقتدار ہو اور انصاف کرے. اس خلفاء راشدین چار ہیں، سبحان اللہ. بعد میں بھی خلفاء آئے ہیں لیکن راشدین نہیں ہیں، مہدیین نہیں ہیں، وہ صرف چار ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں سب سے عظیم کون ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم کے بعد ابوبکر صدیق، ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان، ان کے بعد علی، سبحان اللہ. اور یہی ترتیب خلفاء راشدین کی. تو یہ پہلے نمبر. دوسرے نمبر پہ وشاب النشأ فی طاعۃ اللہ، اور ایسا جوان جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اس کی پرورش ہوئی ہو اور اس نے زندگی گزاری ہو. نشو جوانی میں، ایک تو دیکھو ایک طرف جوانی ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے. مشکل ہے جوان کے لیے، کیونکہ جوان آزاد ہونا چاہتا ہے، ہر قید سے آزاد ہونا چاہتا ہے، وہ کھیلنا چاہتا ہے، کودنا چاہتا ہے، دنیا کی رنگینیاں دیکھنا چاہتا ہے. اسے جوانی کہتے ہیں جوانی دیوانی. اگرچہ جوانی دیوانی نہیں ہوتی لیکن بعض لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی. چلیں جی، جوانی دیوانی اگر ہے تو پھر اس کو شریعت کی حدوں سے قید کرنا چاہیے. جو شریعت کی حدوں سے قید ہو جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں اپنے جوانی کو قید کر لیتا ہے، جو اس کے لیے بہت مشکل کام ہے لیکن اللہ کے لیے صبر کرتا رہتا ہے اور اپنی جوانی کو شریعت کے حدود میں قید کر لیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے کھڑا ہوگا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑا شرف ہے یہ. دیکھیں زندگی تو گزر جائے گی، کھیل کود میں بھی گزر جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں بھی گزر جائے گی. موت نے سب کو آنا ہے. موت یعنی موت کا فرشتہ معاف نہیں کرتا، چھوڑتا بھی نہیں ہے. ایک لمحہ اللہ کی قسم آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ایک لمحہ جو وقت لکھ دیا گیا ہے مقرر کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس سے ایک لمحہ آگے پیچھے وقت نہیں ہو سکتا، موت تو آنی ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ سجدے میں موت آئے یا گانے بجانے سنتے ہوئے یا کھیل کود میں موت آ جائے. کئی لوگ ہیں نعوذ باللہ گانا گاتے گاتے مر گئے، اور کئی لوگ ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مر گئے. مرد دونوں گئے ہیں، کیا دونوں برابر ہے دونوں کی موت؟ نہیں واللہ برابر نہیں ہے. نہ تو دنیا میں موت برابر ہے، نہ آخرت میں ان کو دوبارہ جب زندہ کر دیا جائے گا، نہ تو اس وقت وہ برابر ہوں گے. جو قرآن کی طرف کرتے ہوئے مرا ہے، وہ قرآن کی طرف کرتے ہوئے دوبارہ زندہ ہوگا، اور جو گانا بجاتے ہوئے یا گاتے ہوئے مرا ہے، وہ گانا گاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا. دونوں برابر ہیں کیا؟ نہیں واللہ برابر نہیں ہے. تیسرا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، اور ایسا شخص جس کے دل اللہ کے گھر مساجد سے جڑے ہوئے لٹکے ہوئے ہیں. مسجد میں آتے نماز پڑھتے ہیں، واپس تو جاتے ہیں لیکن دل یہاں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں ساتھ نہیں لے کے جاتے. کیا مطلب ہے؟ بے دل ہوتے ہیں باہر، دل کے مطلب زندہ نہیں رہ سکتا نا، لیکن ان کی سوچ، ان کی محبت، ان کا اخلاص، ان کی زندگی کا مقصد اللہ کے گھر میں ہوتا ہے. مسجد میں اطمینان راحت محسوس کرتے ہیں، مسجد سے باہر تنگی محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دل مسجد میں لٹک رہا ہے. سبحان اللہ. جب مسجد میں ہم آتے ہیں، ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ اپنے محاسبہ کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کیا حالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا سوال جواب ہمارے پاس ہے، اپنے آپ سے پوچھ لیں، یا ہمارا رب جانتا ہے. لیکن باہر کی ساری زندگی چھوڑ کے ہم آتے، پتہ ہے جب مسجد میں ہم آتے داخل ہوتے ہیں، دنیا ہمارے پاس ہوتی ہے؟ کاروبار کہاں ہوتا ہے؟ بیوی بچے کہاں ہوتے ہیں؟ ہماری دنیا کہاں ہوتی ہے؟ باہر ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا. مشکل ہے کہ نہیں؟ مشکل ہے. اچھا، مسجد کے اعتبار سے بڑے اور پیاری بات بھی دیکھیں. مسجد میں جو نماز کے بعد بیٹھ جاتا ہے نا، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے، ایسے شخص کے لیے آسمان کے فرشتے جھگڑتے ہیں. کیوں جھگڑتے ہیں؟ بحث کرتے ہیں کہ اللہ کا کتنا پیارا بندہ ہے یہ. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کے مسجد میں بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جب تک باہر نہیں نکلتا، اس کے نام میں نماز ہی لکھ دی جاتی ہے، ابھی تک وہ نماز پڑھ رہا ہے. تیسری روایت میں ہے کہ اس پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے رہے جب تک وہ اندر بیٹھا رہتا ہے. اور پہلی روایت جو میں نے بتایا تھی فرشتوں والی، اس میں گناہوں کا کفارہ اور بندے درجات کا باعث مسجد میں بیٹھنا، صرف بیٹھنا گناہوں کا کفارہ. دس منٹ بیٹھتے ہیں، دس منٹ گناہوں کا کفارہ ہو گیا. آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں، اتنے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. ایک گھنٹہ بیٹھتے ہیں، اس سے زیادہ گناہوں کا کفارہ ہوا. اور بلندی درجات ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر مسنون کر رہا ہے. بچارے ذکر مسنون ہو، بدعت ذکر نہیں چلے گا، اور گناہ ہے. ایک پاک جگہ پر بیٹھ کے بدعت شرک کرنا ہے تو اور گناہ ہے، اس سے بہتر باہر نکل جاؤ. لیکن اگر اذکار مسنونہ ہے جو سنت سے ثابت ہیں، قرآن کی تلاوت ہے یا دروس اور تدریس ہے، توحید کو سیکھنا ہے، سنت حدیث کو سیکھنا ہے، یا فقہ یا اور جو شرعی مسائل وہ اگر سیکھنے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں، تو اس کے لیے خاص اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمان سکینت نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تین ہو گئے. چوتھے نمبر پہ اس سے زیادہ کچھ مشکل ہے. ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. اللہ اکبر. اور ایسا شخص جسے ایک عورت بدکاری کی طرف بلائے، جو صاحب منصب، صاحب اقتدار اور خوبصورت ہو. عورت صاحب اقتدار، صاحب منصب ہے اور خوبصورت ہے، اور وہ بدکاری کی طرف بلاتی ہے اس بندے کو. فقال، یہ بندہ کہتا ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، مجھ سے بدکاری نہیں ہوتی. اسے نہ خوبصورتی کو دیکھا ہے اور نہ اس کے اقتدار کو، طاقت کو دیکھا ہے. اس نے اپنے رب کی طرف دیکھا ہے اور کہا ہے، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، یہ کام بدکاری مجھ سے نہیں ہوتی. دیکھیں کہنا کتنا آسان ہے، کہنے کو ہم سب کہیں گے یہ کوئی بات ہے، لیکن اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع ہو، تو اس وقت ایمان کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر کام آتا ہے. اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. جیسے پریکٹس کرتے ہیں نا، اللہ کے ڈرنے کی پریکٹس ہمیشہ ہونی چاہیے، ہمارے دل میں، ہماری زبان پر، ہماری آنکھوں میں، ہمارے کانوں میں، ہماری چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، جاگنے میں، سونے میں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا مراقبہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے. ورجلانی، پانچواں نمبر ہو گیا، ورجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، بڑی پیاری بات ہے اور ہم سب کے لیے ہے. ورجلانی، اور دو لوگ، تحابا فی اللہ، محبت تو کرتے ایک دوسرے سے لیکن اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کرتے. آج یہ میرے کام ہے کہ دکان میں اس کے کام کی دوستی اسی پہ چلتی ہے، دنیا کے نظر یہی دوستی ہوتی ہے نا، مفادات کی دوستی ہے. اگر مفادات میں کہیں کمی پڑ جائے دوستی میں کمی پڑ جاتی ہے، نہیں میرے کوئی دوستی نہیں ہے یہ، دیکھیں اصل دوستی کیا ہوتی ہے. ورجلانی، دو لوگ، تحابا فی اللہ، محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے لیکن اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. اجتمع علیہ، اس محبت پر دونوں ملے ہیں، جمع ہوئے ہیں. وافترق علیہ، اور اگر جدائی ہوتی ہے تو اللہ کے لیے جدائی ہوتی ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ نے، اللہ کی محبت نے ان کو ملایا ہے، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے اگر جدا ہو تو وہ جدا ہوتے ہیں. اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے، اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، تو اپنے رب کے حق کو سامنے رکھ کر، سب سے پہلے رکھ کر اس سے جدائی کی جاتی ہے، دوری اختیار کی جاتی ہے. آپ کا کوئی، آپ نے کسی شخص محبت کی اللہ کے لیے اور وہ حق پر قائم ہے، صحیح مسلک، صحیح مذہب پر قائم ہے، سلفی ہے، بعد میں اعوذ باللہ وہ برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، اہل باطل کے ساتھ چلا گیا، حدادیہ کی طرف چلے گیا، یا خوارج کو فکر کی طرف چلا گیا، آپ نے نصیحت کیا نہیں سنی، تو اب اللہ کے لیے آپ نے اسے بیزاری اختیار کرنی اور اسے الگ ہو جانا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ رجلانی، دو لوگ، تین بھی ہو سکتے ہیں، دس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دو کم سے کم ہیں. ایسے دو لوگ جو اللہ کے لیے، جو تحاب فی اللہ، اللہ کے لیے وہ ملے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہوئے. اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اللہ کے لیے وہ جمع ہوئے ہیں اور جدا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کر، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے. چھٹے نمبر پہ، ورجل تصدق بصدقۃ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل، شخص، تصدق بصدقۃ، اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیا، فأخفاها، پھر چھپا دیا. صدقہ کیسے دیا؟ چھپا کے دیا، مکمل رازداری میں. کتنا چھپایا؟ حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کتنا دیا اور کیا دیا ہے. کیا ممکن ہے یہ؟ کیا ممکن ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ دائیں ہاتھ کو پتہ چلتا ہے؟ آنکھیں تو نہیں، آنکھیں ہیں اس کی، کان ہیں، کان سے پتہ چلا ہے؟ جب آپ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں 20 یا 10 ریال، اس کو تو پتہ ہوتا ہے، تو ہے نا. مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی اتنی رازداری میں دینا ہے جیسا کہ آپ کا اپنا ہاتھ اب جسم کا حصہ ہے، اسے خبر نہیں ہونی چاہیے، آپ کے قریب ترین شخص جو کھڑا ہے اسے پتہ نہ ہو. یہ مطلب ہے اس کا. بعض لوگ دیتے ہیں دکھاوے کے لیے، اور بعض لوگ دیتے ہیں اللہ کے لیے، اور دونوں برابر نہیں ہیں. ساتواں اور آخری شخص، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه، اور ایسا شخص جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جبکہ وہ اکیلا تھا خلوت میں، ففاضت عیناه، اس کی دونوں آنکھیں بہ گئیں، یعنی وہ رو پڑا، اللہ تعالی خشیت سے رو پڑا. لوگوں کے سامنے رونا بہت آسان ہے، آنسو بہانا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کے لیے خلوت میں دو آنسو بہانا بہت مشکل ہے. صرف اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، جن پر اللہ تعالیٰ خاص انعام ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ خاص توفیق عطا فرمائی، وہ تو کر سکتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہر بندے کا کام نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ جتنی ایمان مضبوط ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کی خشیت ہمارے دلوں میں ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہماری زندگی میں حیثیت رکھتا ہے، اتنی اس کا اثر ہمارے دلوں پہ ہوتا ہے، اور پھر اس کا اثر ہمارے آنکھوں پر بھی ہوتا ہے. اس لیے بعض لوگ جو ہیں آنسو بہانا بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، دنیا کے لیے آنسو بہاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے آنسو بہانا بہت مشکل ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ خلل کہاں پہ ہے؟ آنکھ میں خلل ہے؟ نہیں، آنکھ میں کوئی خلل نہیں ہے، خلل دل میں ہے. یعنی دل کو سدھارنے کی اشد ضرورت ہے، اور ہم سب کو ضرورت ہے. قرآن مجید کی تلاوت سے دل نرم ہو جاتے ہیں. وجلت قلوبهم, ہم بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ختم پہ ختم کرتے جاتے ہیں. کب ہم نے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ہمارے آنسو نکلے ہیں؟ ہم کوئی لیکچر درس سن کے بڑا خوب روتے ہیں جب دیکھتے ہیں, یعنی خصوص طور پر رمضان میں تراویح کی نماز میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے جو اصل مقصد تراویح کا, دوسرا پھر دعا بھی ہوتی ہے جو سنت کے مطابق ہمیشہ نہیں, ہمیشہ کی نہیں اختیار کی جاتی. جو دعا قنوت ہے وتر میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کی اختیار نہیں کی. اور بعض طرف سے ثابت ہے کہ پہلے 15 دنوں میں پڑھتے بھی نہیں تھے, 15 دنوں کے بعد پھر جا کے پڑھتے تھے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار پڑھتے تھے. لیکن یہاں پر دیکھتے ہیں اور اکثر مساجد میں ہر وتر کے ساتھ دعا قنوت پڑھے تاکہ چلو دعا میں لوگ شامل ہو جائیں. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے روتے ہیں. کب روتے ہیں؟ جب دعا پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ, کہاں رونا چاہیے تھا؟ قرآن کی تلاوت ہمارے دل میں اثر نہیں کرتی. اور روتے کب ہیں؟ جب امام صاحب رو رہے ہوتے ہیں, پھر ہمارا رونا بھی اس کے ساتھ, ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں, ہم رونے میں شامل ہو ہی جاتے ہیں. جہاں پر صحیح رونا ہے, اللہ کے کلام اگر ہمارے دلوں کو نہیں ہلاتی, ہماری آنکھوں کو تر نہیں کرتی, تو کسی شخص کے رونے دھونے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, یا کیا فائدہ ہوگا اگر کسی اور کو روتے ہوئے دیکھ کر ہمارے بھی آنسو نکل آئے اس کی تقلید کرتے ہوئے. سبحان اللہ. تو اصل اگر رونا ہے تو اللہ کے کلام جب پڑھیں تب دلوں کو ہلنا چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں والشاہد من ھذا, اور اس پوری حدیث میں جو شاہد ہے قولہ, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ان 7 لوگوں میں شامل کر, جسے اللہ تعالیٰ اپنے عرض کے سائے میں جگہ دیں گے, جس دن کوئی سائے نہیں ہوگا, محض اپنے فضل و کرم سے. وہ شاہد, شیخ صاحب فرماتے ہیں شاہد یہ حدیث جو بیان کی متفق علیہ حدیث ہے, اور میں گزارش کرتا ہوں بھائی اسے اس حدیث کو یاد کر لیں اگر ہو سکے, بڑی عظیم حدیث ہے, اس پہ آپ مکمل درس دے سکتے ہیں, اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر والوں کو مکمل درس دے سکتے ہیں. بہت پیاری باتیں ہیں, اور اس میں مردوں کا ذکر ہے, عورتیں نہیں اس میں شامل, سوائے کس کے؟ امام العادل, کیونکہ عورت امام نہیں بن سکتی, حکمران نہیں بن سکتی. اور باقی جو ہیں مسجد میں, یہ بھی عورت کے لیے نہیں ہے, باقی جو ہیں اللہ کی فرمبرداری میں جس جوان کی یعنی نشأت ہوتی ہے, عورت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے. بدکار کی طرف بلانا اس میں بھی شامل ہے, اللہ کے لیے محبت کرنا اس میں جمع ہونا, اسی کے لیے جدا ہونا یہ بھی شامل, اس میں عورت شامل ہے. صدقہ دینے میں عورت شامل ہے, اور خلوت میں رونے میں اللہ کے لیے اللہ کی خشیت سے اس میں بھی شامل ہے. شیخ صاحب فرماتے والشاہد من ھذا قولہ, اور اس حدیث میں شاہد جو ہے جو ہمارا موضوع ہے, يقول رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله, یہ شاہد ہے. کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم شرعی کو قبول کرنا, سینے کو کوشادہ کرنا. محرمات اس میں اس کے دو ہیں, یا تو فرائض کی ادائیگی کے لیے سینے کو کوشادہ ہونا, یا محرمات سے اجتناب کرنے کے لیے سینے کو کوشادہ کرنا. تو یہاں پر جو مثال دی ہے شیخ صاحب نے, وہ محرمات سے اجتناب کرنے کے لیے سینوں کو کوشادہ کرنا, اور حدیث یہ بیان کی ہے جس کا ذکر میں نے کیا ہے, اس میں شاہد جو ہے یہ جملہ ہے, رجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں فشرح الصدر للحکم الشرعی معناه قبول الحکم الشرعی والرضا به وامتثاله, سینے کے کوشادگی حکم شرعی کے لیے کا معنی یہ ہے کہ حکم شرعی کو قبول کرنا اور اس پہ راضی ہو جانا اور اس پہ عمل کرنا. ويقول القائل سمعنا واطعنا, اور یہ کہنا اپنی زبان سے سمعنا واطعنا, تو ان 5 چیزوں سے سینے کی کشادگی ہوتی ہے حکم شرعی کے لیے. زبان سے کہنا سمعنا واطعنا, یعنی دل سے اس سے راضی ہو جانا اور اس کو قبول کرنا دل سے, اور جسم سے اس پہ عمل کرنا ہے. وانت بنفسك احيانا تجد قلبك منشرحا للعباده تفعله بسهوله وانقياد وطمانينه ورضا. شیخ صاحب فرماتے ہیں آپ بھی خود دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کا دل عبادت کے لیے کشادہ ہوتا ہے, اور بڑی آسانی سے آپ عبادت کر لیتے ہیں اطمینان کے ساتھ اور رضامندی کے ساتھ. وہ احیانا بالعکس, اور بعض اوقات اس کے برعکس, لولا خوفک من الاثم ما فعلت, اگر آپ یعنی گناہ کا ڈر نہ ہوتے اور گناہ سے نہ ڈرتے تو شاید عبادت نہ کرتے. فإذا كان هذا الاختلاف في الشخص, اگر یہ اختلاف ایک شخص میں ممکن ہے, في شخص الواحد فما بالك بالاشخاص, تو پھر دوسرے لوگوں میں کیا کہنا ہے. یعنی ایک شخص میں بعض ہم خود محسوس کرتے ہیں عبادت ہمارے لیے آسان ہوتی ہے, اس میں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. اس میں ہے پتا یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر. اچھا, بعض اوقات عبادت جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے, بعض اوقات اسی شخص کے لیے ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ کیوں ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ ایمان کمز بڑھتا رہتا ہے نا, یہی وجہ. ہم بشر ہیں, کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کبھی آنکھ سے غلطی, کبھی کان سے, کبھی زبان سے, کبھی خطا ہو جاتی ہے. اس کا اثر ایمان پہ ہوتا ہے, اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے, اور پھر اس کے سینے پہ ہوتا ہے, کوئی شادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. شخص فرماتے ہوں, اما انشراح الصدر للحکم القدری, دوسرے قسم کا انشراح صدر جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو حکم قدری ہے, جو تقدیر ہے, اس کے لیے سینے کو کشادہ ہونا. فل انسان الذي شرح الله صدره للحكم الكوني تجده راض بقضاء الله وقدره, جس شخص کے اللہ تعالیٰ سینہ کھول دے اور کشادہ کر دے حکم قدری کے لیے, یا حکم کونی بھی کہتے اس کے لیے, تو آپ اسے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وہ راضی رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں لکھی ہے. مطمئنا الیہ, اس پہ مطمئن بھی ہوتا ہے, اطمینان بھی ہوتا ہے اسے. یقول, شخص یہ کہتا ہے, انا عبد, میں تو ایک بندہ ہوں, واللہ رب یفعل ما یشاء, میں بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ رب ہے, جو چاہے وہ کرتا ہے. هذا الرجل الذي على هذه الحال سيكون دائما في سرور لا يغتم ولا يهتم, جس شخص کی ایسی حالت ہے وہ ہمیشہ خوشی کی حالت میں ہوگا, نہ اسے کبھی کوئی غم ہوگا نہ کوئی ہم ہوگا. کتنی بڑی پیاری بات ہے. اسے تقدیر پر ایمان لازمی ہے. واللہ میرے بھائیو, اگر تقدیر پر ایمان کمزور ہو تو پھر حالت یہی ہو جیسے اکثر لوگ آپ دیکھتے ہیں, پریشانی ہے, کوستے رہتے ہیں, کبھی اپنے آپ کو, کبھی اپنے تقدیر کو, کبھی اپنے باس کو, کبھی اپنی جاب کو, کبھی اپنے گھر والوں کو, کوئی سکون قرار نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ کبھی اونچ نیچ ہو گئی ہے نا. ایسے لوگ میں جانتا ہوں, یعنی کافی مسئلہ ہو گیا ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں, یہاں پہ مہنگائی بھی ہو گئی ہے اور بہت سارے مسئلے بھی ہو گئے ہیں, تو کئی لوگوں کی جابز جو ہے وہ چلی گئی ہیں. تو کیا ہوتا ہے, اکثر لوگ پریشان ہیں. دیکھیں, پریشانی ہوتی ہے, سب کو ہوتی ہے, لیکن اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ رونے دھونے سے کچھ ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اگر وقتی طور پہ کسی چیز سے محروم کیا ہے تو ہلاک کرنا چاہتا ہے اپنے بندے کو؟ نہیں, واللہ ہے, اللہ کی آزمائش ہے. اور بعضوں کو بھی جاب لگی ہوئی ہے, واللہ ایسے لوگ بھی میں جانتا ہوں, آئے دن ان کا رونا ختم نہیں ہوتا, ارے ہماری پتہ نہیں باری کب آئے گی. ارے جب آئے گی تو دیکھا جائے گا, آپ کیوں رو رہے ہو بھائی؟ جب باری آئے گی تو دیکھا جائے گا, پھر نمٹ لینا بھائی. میں ایک شخص کو جلد پیچھے 10 سال سے, وہ کہتا ہے یار یہاں پہ بعض جاب میں سعودائزیشن ہو گئی ہے, بس ہماری باری آنے والی ہے. میرا بھائی 10 سال ہو گئے وہ یہی رونا رو رہا ہے, اللہ کے بھائی جب آئے گی تو کیوں ابھی؟ واللہ اسے بلڈ پریشر شوگر کی بیماری بھی ہو گئی, اس بندے کو پرسنلی نہیں جانتا ہوں میں, بلڈ پریشر شوگر کہاں سے اس بیچارے کو آئی ہے. صبح شام سوچ رہا ہے ارے میری باری کب آئے گی. جب آئے گی یار تو دیکھا جائے گا, یعنی کیا ہوگا باری آئے گی تو, یعنی رزق اگر اس کمپنی میں ختم ہو جائے گا تو دنیا سے ختم ہو جائے گا. یہ کس نے کہا ہے؟ تو سینے کو کشادہ کرنا چاہیے. یہ ان کی ہم بات کریں جن پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے, میں ان کی بات کروں کہ مصیبت آئی نہیں ہے, ابھی دور تک بھی نہیں آئی ہے. کسی اور کو دیکھا نا کہ اس کی جاب چلی گئی ہے, بس فوراً سوچ میں پڑ گیا کہ میری جاب کا کیا ہوگا. سبحان اللہ, جس نے ہمیں صحت دی ہے, عافیت دی ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس نے ہمارے رزق آسان میسر فرمایا ہے, جس نے ہمیں آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے, کانوں کی نعمت سے نوازا ہے, زبان کی نعمت سے نوازا, ہاتھ اور پاؤں کی نعمتوں سے, اور کئی ایسی نعمت جو ہم گن نہیں سکتے سے نوازا ہے, وہ ہمیں بھوکا مار دے گا؟ سبحان اللہ. الغرض, تو شخص فرماتے ہیں, هذا الرجل, جو شخص ایسا ہوتا ہے, الذي على هذه الحال, جو اس حالت میں ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور جو آزمائش ہے, جو مصیبت اللہ نے لکھی ہے, اس کے لیے اس اپنا سینہ کشادہ کر لیتا ہے, وسیع کر لیتا ہے اور اسے قبول کر لیتا ہے, اس پہ راضی ہو جاتا ہے, نہ اس پہ غم ہوتا ہے اور نہ ہی وہ پریشان ہوتا ہے. جس کی حالت ایسی اسے یکون دائم فی سرور لا یغتم ولا یهتم، ہمیشہ وہ خوشی کی حالت ہے، اندرونی سرور اور خوشی محسوس کرتا رہتا ہے، مسکراتا رہتا ہے، اسے پرواز کی نہیں ہوتی، اس کو یقین ہوتا ہے اس کا رب اس کے ساتھ ہے. وقتی طور پہ آزمائش ہے، جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ لیتا ہے تو جب دیتا اس سے زیادہ دیتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے. شیخ صفرت ہوا تعلم لیکن لا یصل الى ان يحمل هما ان يحمل هما او غما. دیکھیں تکلیف تو اسے اندرونی طور پہ ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے کیونکہ بشر ہے، درد بھی ہوتا ہے، لیکنہ لا یصل الى ان يحمل هما او غما، لیکن یہ حالت کبھی نہیں ہوتی کہ وہ ہمیشہ پریشانی اور پریشانی کے بوجھ کو اور اس غم کے بوجھ کو اٹھانے والا ہو. ولہذا جاء فی الحدیث الصحیح، جیسے حدیث میں آیا ہے، ان نبی علیہ الصلاۃ والسلام قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجب لامر المؤمن، مؤمن کے امر میں عجب ہے، ان امره كله خیر، مؤمن کے ہر معاملے میں خیر ہے، وليس ذلك الا للمؤمن، یہ صرف مؤمن ہی کے لیے، ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، اگر کوئی نقصان اسے ہوتا ہے یا کوئی شر پہنچتا ہے تو اس پر صبر کرتا رہتا ہے اور یہ صبر کرنا اس کے لیے خیر ہے، وان اصابته سراء، اور اگر اسے کوئی اچھائی پہنچتی ہے، کوئی خیر پہنچتا ہے، شکر، تو اللہ کا شکر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ شکر کرنا اس کے لیے خیر ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اذن شرح الصدر یعنی توسعته وتهیئته لاحکام اللہ شرعیت القدریہ، ان شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام شرعی اور قدری احکام جو ہے ان کے لیے سینوں کو کوشادہ کرنا ہے. لا يضيق بحكام الله ذرعا اطلاقا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے کبھی بھی سینہ تنگ نہیں ہوتا کسی صورت میں. وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، له الحظ الاوفر من ذلك، اور سب سے زیادہ سینے کو کوشادگی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے جو شرعی احکام ہیں یا قدری احکام ہیں، سب سے زیادہ سینے کو کوشادگی کسے حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. ولهذا تجده اتقى الناس لله، اس لیے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تقوی کرنے والے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. واشدهم قياما بطاعه الله، اور سب سے زیادہ طاعت میں، اللہ تعالیٰ کی طاعت میں فرمانبرداری میں پابند جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. واکثرهم صبرا على اقدار الله، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اور تکلیفوں پر اور آزمائشوں پر سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ماذا فعل الناس به حين قام بالدعوة، لوگوں نے کیا کیا جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا. وماذا يصيبه من الامراض، اور جب تکلیف اور بیماریاں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوئی ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی صبر کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. حتی انه يعك كما يعك الرجلان منا، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف یا بیماری ہوتی ہے، جیسے کہ عام لوگوں میں سے دو مردوں کو ہوتی ہے تکلیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو مردوں کے برابر تکلیف ہوتی ہے. سبحان اللہ، یعنی ان مرض اشتد یشدد علیہ، یعنی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دگنی کی جاتی ہے، درد اور تکلیف جو ہے. یعنی کرجلین منا، جیسے کہ ہم لوگوں میں سے دو مردوں کو ہوتی ہے تکلیف کی شدت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کو اتنی تکلیف ہوتی تھی. فن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سید عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، قال دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يوعك، ایک مرتبہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم خدمت میں حاضر ہوا، وہ گھر میں داخل ہوا، تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم بیمار ہے، يوعك یعنی بیمار ہے، تکلیف میں. فقلت یا رسول اللہ انك توعك وعكا شدیدا، آپ کو شدید تکلیف ہے اس مرض کی وجہ سے. قال اجل، آپ نے فرمایا بے شک آپ نے صحیح کہا، ان اوعک کما یوعک رجلان منکم، مجھے تکلیف ہوتی ہے جیسا کہ تم لوگوں میں سے دو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. سبحان اللہ، اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. شخص فرماتے ہیں وحتی انه شدد علیہ عند النزع عند الموت علیہ الصلاۃ والسلام، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے جو آخر وقت وفات کے وقت بھی، اس وقت بھی کافی تکلیف تھی. حتی یفارق الدنیا وهو اصبر الصابرین، وہ یہ اس لیے تھی تاکہ دنیا سے جاتے وقت سب سے زیادہ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہوں. والصبر درجۃ عالیۃ لا تنال الا بوجود شیء یصبر علیہ، اور صبر کرنا جو ہے وہ بلند درجہ ہوتا ہے صبر کرنے والے کے لیے، اور صبر کے لیے ایسی چیز کا ہونا لازمی ہو جس پر صبر کیا جائے. اما شیء اليسير البارد فلا صبر عليه، اور جو چیز آسان اور ٹھنڈی ہو اس پر کیا صبر کرنا ہوتا ہے، تو صبر ہمیشہ تکلیفوں مشکلوں میں کی جاتی ہے. لہذا نجد الانبیاء اکثر الناس بلاء ثم الصالحین، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائش جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ہوتی ہے، پھر جو نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے. الامثل فالامثل، یعنی ان جیسے پھر ان جیسے. یہاں تک کافی اگلے درس میں اگلی آیت کا بھی انشاءاللہ شرح کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.